يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تم کو روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس آیت میں کبیرہ گناہ سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور کبیرہ گناہ سے بچنے پر صغیرہ گناہوں کو خود اللہ ہی معاف کر دینے کا اعلان فرماتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے پر ایک اور انعام بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدھے جنت میں داخل کریں گے۔ سمجھنا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے اور گناہ صغیرہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو سمجھایا ہے، اور آپ کی بات بہت واضح ہے اور خوب سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ اپنے سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اکبر الکبائر، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ مختصر سی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے اور اس کا حکم ٹال دیا جائے، یہ گناہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی اللہ کی نافرمانی ہی میں داخل ہے، اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں فرماتے، جو باتیں بھی آپ بیان کرتے ہیں سب اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ لہذا اب یہ سمجھنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس گناہ پر اللہ تعالی کا غضب، اس کی لعنت، اس کی وعید یا جہنم کی وعید بیان کی گئی ہے، یا جس گناہ پر قرآن اور حدیث میں سزا بیان کی گئی ہے، ایسے گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ اور جو گناہ ایسے ہیں کہ ان پر جہنم کی وعید یا اللہ کا غضب اور لعنت وارد نہیں ہوئی ہے، یا جس پر کوئی سزا بیان نہیں ہوئی ہے، ایسے گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں. اب اس کو سمجھیں کہ کہاں کہاں اور کس کس گناہ پر جہنم کی وعید آئی ہے, اللہ کا غضب بیان کیا گیا ہے, تو فہرست لمبی ہے. مختصر میں اس کو بتاتا ہوں کہ دو چار آیتوں میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی وعید سنائی. پانچویں پارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیتا ہے اس کی سزا جہنم ہے, اور اس پر اللہ کا غضب ہے, اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ کی طرف سے عذاب ہے. آیت کریمہ پڑھیے, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے بس اس کی سزا جہنم ہے, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اس پر اللہ کا غضب ہے, وَلَعَنَهُ اور اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. اب جان بوجھ کر قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اس پر جہنم کی وعید, اللہ کا غضب, اللہ کی لعنت اور عذاب بھی بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ برائی عام ہو, خواہ کسی بھی طریقے سے برائی کرنا اور بات ہے, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ برائی عام ہو جائے, اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چنانچہ فرماتے ہیں, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یقیناً جو لوگ فاحشہ پھیلنے کو پسند کرتے, بے حیائی کے کام پھیلیں, خواہ جس طریقے سے بھی کہ بے حیائی کی دکانیں کھولی جائیں, بے حیائی کے کام کیے جائیں, اور بے حیائی کے تعلق سے کہ وہ عام ہو, اس کی اشاعت ہو, اس کا اظہار ہو, اہل ایمان میں مسلمانوں میں جو لوگ بے حیائی پھیلنے کو چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں, اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو. ایسی بہت سی وعیدیں ہیں, جیسے میراث کھا لی جائے, ترکہ نہ دیا جائے, یتیم کا مال کھا لیا جائے, ہڑپ کر لیا جائے. قرآن کہتا ہے, ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ناحق, وہ اپنے پیٹ میں کوئی مال نہیں کھاتے, کوئی غذا نہیں کھاتے, جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. جو کچھ کھا رہے ہیں وہ چیز آگ بن جائے گی. ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, اور ان قریب جہنم میں داخل بھی ہوں گے. تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اب سزا, جہاں اللہ نے سزا بیان کی, مثلا کوئی کسی کا مال چوری کر لے, یہ کبیرہ گناہ ہے, اس لیے کہ حد بیان کی گئی ہے کہ کوئی کسی کا مال چوری کر لے، خواہ مرد چوری کرے خواہ عورت چوری کرے، حکم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزام بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، تم ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹیں گے گٹے سمیت گٹوں تک۔ تو فاقطعوا ایدیہما، یہ کیوں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے؟ جزام بما کسبا، انہوں نے جو برائی کی اس کا بدلہ ہے۔ نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے۔ نکالا من اللہ، ایک تو سزا ہے دنیا میں، اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے، پکڑ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بدکاری کرے، خواہ مرد کرے خواہ عورت کرے، اس کا کیا حکم ہے، اس پر کیا سزا ہے؟ فرماتے ہیں، الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک پر تم 80-80 کوڑے مارو۔ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، 80 کوڑے مارو۔ 80 کوڑے مارنے کا جو حکم ہے، یہ حد بیان کی گئی ہے۔ تو چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، حد بیان ہوئی، تو زنا اور بدکاری کبیرہ گناہ ہے، اللہ نے حد اور سزا بیان کر دی۔ اور یہ سزا دنیا میں نافذ ہوتی ہے، تو جس گناہ پر دنیا میں سزا دی جائے وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ جہنم کی وعید ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کی لعنت ہو، یا عذاب کا بیان ہو، تو وہ گناہ بھی کبیرہ کہلاتے ہیں۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائی جائے، وہاں بھی اللہ تعالی سخت سزا سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدا ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے، ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء، تو تم ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ ان کی گواہی قبول نہ کرو، ہمیشہ کے لیے وہ مردود ہو جائیں گے۔ مردود شہادہ کہتے ہیں کہ ان کی گواہی رد کر دی جاتی ہے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ یہاں یہ سزا بیان کی گئی۔ ایک اور جگہ ہے اللہ کہتے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر، جو دنیا و مافیہا سے بے خبر رہتی ہے، جو گھریلو عورتیں ہیں جن کو باہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے خبر رہنے والی اور مومن ہیں، جو ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرة، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، اللہ کی طرف سے لعنت بیان کی گئی۔ اب جو لعنت قبول کرنے والے ہیں وہی لعنت بھیج رہے ہیں، وہ ملعون اللہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی پر تہمت لگائی جائے اور کسی اور طریقے سے بدنام کیا جائے، الزام لگایا جائے، تو یہ سب گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے، کہ ان پر، کہ بعض گناہوں پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ سزا بیان کی گئی، اور بعض گناہوں پر آخرت کی سزا بیان کی گئی، جیسے غیبت کے تعلق سے دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے لیکن آخرت میں اللہ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک وہ نہ معاف کرے جس کی غیبت کی گئی، اور جو جھوٹ بولا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار گناہ ہیں کہ جہاں اللہ کی طرف سے سزا کا بیان ہے، وعید ہے اور جہنم کی سزا سنائی گئی ہے، اللہ کا غضب بیان کیا گیا ہے. جیسے یہ گناہ ہے علم دین کو چھپانا اور اس کا اظہار نہ کرنا، اور یہ سمجھا جائے کہ دین کی بات اور علم کی بات بتائی جائے تو اور بہت سارے لوگ جاننے والے ہو جائیں گے، لہذا یہ بات ہماری حد تک محفوظ رہے. اسے کہتے ہیں کتمان علم، علم کو چھپانا. تو علم کو چھپانے پر بھی سخت سزا بیان کی گئی، لعنت بیان کی گئی ہے، اور علم کو چھپانا بھی کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو لوگ ہدایت کی باتوں کو، علم کی باتوں کو چھپاتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے اور خود اللہ کی لعنت ہے، اللہ بھی لعنت کر رہے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. تو ابھی کتنی سخت سزا ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، بیان کر کے فرماتے ہیں میرا دل حدیث بیان کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا. کیوں؟ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں غلط بیان نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر غلط بیان ہو جائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی بات میں منسوب کر دوں اور اس میں آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ کے نبی نے سخت سزا بیان کی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ وعید اللہ کے نبی نے بیان کی. اللہ کے نبی کی طرف کوئی بات منسوب کی جا رہی ہو تو ضروری ہے کہ کما حق ہو وہ بات بیان کی جائے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، آگے پیچھے نہ ہو، تقدم و تاخر نہ ہو، اس میں کوئی بات نہ ملائی جائے، کوئی بات نہ گھٹائی جائے، پوری بات پوری طرح سے بیان کی جائے. حضرت عثمان ڈر رہے ہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں کما حق بیان کروں، لیکن دوسری طرف وعید ہے کہ جو علم کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کے لوگوں کی لعنت ہے، اس لیے حضرت عثمان اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی ایک خاص بات ان کو بیان کرتے ہیں، صرف ان کو بتاتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پوری زندگی وہ بات کسی کو نہیں بتاتے، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایک شخص کو بتاتے ہیں اور بتانے کے بعد کہتے ہیں میں نے اس لیے بتایا تاکہ علم چھپانے کا گناہ نہ ہو جائے، اور اللہ کے نبی نے مجھے خاص بتایا تھا لہذا میں اس کو اپنے دل میں خاص رکھا، لیکن اب جب موت کا وقت قریب ہے لہذا میں بھی اس کو خاص آدمی تک پہنچا دیا. اس طرح سے بعض خاص باتیں اللہ کے نبی نے بیان کی، اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں عام نہ ہو لیکن کتمان علم کا گناہ نہ ہو جائے اور کبیرہ گناہ نہ ہو جائے، اس لیے صحابہ کرام بیان کیا کرتے تھے. لہذا یہ گناہ اور ایسے گناہ کبیرہ ہیں، ان گناہوں سے بچنا فرض ہے، ضروری ہے. اور صغیرہ گناہ، جو ایسے گناہ نہیں ہیں جن پر جہنم کی وعید نہیں، جن پر اللہ کا غضب نہیں بیان کیا گیا ہے، جن پر لعنت بیان نہیں کی گئی ہے، جن کے تعلق سے عذاب کا کوئی بیان نہیں آیا ہوا ہے، یا ان کے کرنے پر کوئی حد اور سزا بیان نہیں کی گئی ہے، ایسے گناہوں کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ اکبر الکبائر ہو جاتے ہیں. اکبر الکبائر بہت بڑے کبیرہ گناہ. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر آپ ٹیک لگا کر ایک حدیث بیان کر رہے تھے, ٹیک لگا کر ایک حدیث بیان کر رہے تھے, آخر میں آپ ٹیک چھوڑ دیے اور بیٹھ گئے, پوری طرح سے بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں بہت بڑا گناہ بیان نہ کروں جو کبیرہ سے بھی آگے ہے اور اکبر الکبائر ہے, بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے, کیا میں بیان نہ کروں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا شہادت الزور, کہ جھوٹی گواہی دی جائے. جھوٹی گواہی جہاں دی جاتی ہے وہاں دوسرے کا حق ضائع ہو جاتا ہے. دوسرے کا حق ضائع ہونے کے لیے جھوٹی گواہی دی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہ صرف کبیرہ نہیں بلکہ اکبر الکبائر ہے. جیسے اللہ کی نافرمانی کبیرہ ہے لیکن اکبر الکبائر میں کفر ہے, اکبر الکبائر میں شرک ہے, اکبر الکبائر میں نفاق اور منافق ہونا ہے, یہ اکبر الکبائر ایسے بہت بڑے گناہ ہیں کہ اللہ ان کو کبھی معافی نہیں کرتے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل بیان کی ہے, اس کا خلاصہ اور مختصر چند باتیں میں بیان کرتا ہوں. کہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ کو بار بار کیا جائے تو وہ گناہ اگرچہ صغیرہ ہو لیکن بار بار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے. بار بار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے. گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے, اس سے بچا جائے. تو بار بار کرنے سے وہی صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اور ایک صورت یہ ہے جو امام غزالی بیان فرماتے ہیں, گناہ کو ہلکا سمجھا جائے. ہلکا سمجھ کر گناہ کرنا چاہے وہ صغیرہ ہو لیکن اب وہ کبیرہ ہو جائے گا. اس کی مثال ہے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. اے عائشہ, گناہوں کو معمولی مت سمجھو. اللہ کے نبی خود فرما رہے ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا, کہ گناہوں کو حقیر مت سمجھو, معمولی مت سمجھو, اس لیے کہ ہر گناہ کے تعلق سے ایک مطالبہ کرنے والا موجود ہے. یہ گناہ کیوں ہوا, یہ گناہ کیوں ہوا, ہر ایک گناہ کے تعلق سے ایک مطالبہ کرنے والا, ایک پوچھنے والا, ایک سوال کرنے والا موجود ہے. اس لیے کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھو. لہذا گناہ کو ہلکا سمجھ کر کیا جائے چاہے وہ صغیرہ ہو لیکن اب وہ کبیرہ ہو جائے گا. ایک گناہ وہ ہے کہ گناہ کر کے دل میں خوش ہو جائے. آدمی گناہ کر رہا ہے اور دل میں خوش ہو رہا ہے. اس کی مثال بھی علماء نے لکھی ہے کہ جیسے کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے, کسی کی تحقیر کرے اور دل میں خوش ہو جائے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے, یا کوئی اور گناہ کرے اور دل میں خوش ہو جائے, کسی کی تحقیر ہو اور کسی کو تکلیف پہنچائی جائے اور دل میں خوش ہو جائے, یہ بھی جو ہے صغیرہ سے کبیرہ ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ صغیرہ گناہ ہو لیکن اگر دل میں خوش ہو جائے یا مطمئن رہے اور اس سے متعلق دل میں کوئی ندامت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس صغیرہ کو کبیرہ کر دیتے ہیں. اور امام غزالی فرماتے ہیں ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو کر گناہ کیا جائے, کہ بار بار کر رہا ہے اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، لہذا اب کوئی پکڑ آنے والی نہیں، بے خوف ہو کر مطمئن ہو کر گناہ کیا جائے۔ علماء لکھتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں، وہ صغیرہ بھی ہو اب وہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں، گناہ کرے پھر اس کا اظہار خود ہی کرنے لگے، گناہ کر رہا ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، ستاری کا معاملہ کیا ہے، اب اس کا اظہار خود ہی کر رہا ہے، یا علل اعلان گناہ کر رہا ہے، کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، تو یہ وہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر وہ صغیرہ بھی ہوں گے تو کبیرہ ہو جائیں گے ان چیزوں کی وجہ سے۔ لہذا صغیرہ اور گناہ کی جو تقسیم ہے وہ ہر اعتبار سے باقی رہنے والی تقسیم نہیں ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے جب کامل استغفار کیا جائے، سچی توبہ کی جائے۔ اسی لیے فرمایا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے، لا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاسرار، کہ استغفار اور توبہ کی جائے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار کیا جائے، بار بار کیا جائے، اب صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا۔ سچی توبہ ہو، کامل استغفار ہو، اب وہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، کبیرہ نہیں رہتا۔ الا یہ کہ حقوق العباد میں حق تلفی کی جائے تو گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ نہ معاف کرے جس کے تعلق سے گناہ ہوا ہے، اور جس کا حق مار لیا گیا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے۔ ولا صغیرت مع الاسرار، اور اسرار کے ساتھ کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور وہ لوگ جو بے حیائی کا کام کر جاتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر جاتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، فاستغفروا اللہ لذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ڈر جاتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں آتا ہے، ڈرتے ہیں، انسانیت کے تقاضے سے گناہ ہوا لیکن اب اللہ یاد آ گیا کہ میرے گناہوں پر پوچھنے والا ہے، ایک نگران ہے، ایک دیکھنے والا ہے، اور کئی اللہ تبارک و تعالی نے نگران مقرر کرے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرے، فاستغفروا لذنوبهم، پھر وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور سوا اللہ کے کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ سے رجوع ہو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ آگے کا جملہ کتنا پیارا ہے، سوائے اللہ کے اور کون ہے جو بخش دے، معاف کر دے؟ لہذا اللہ ہی کے دربار میں آنا ہوگا، اسی کی بارگاہ میں آنا ہوگا، اور اسی سے ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ بھی آ کر اسی سے معافی مانگنی ہوگی، اسی سے استغفار کرنا ہوگا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آگے اللہ ایک شرط رکھتے ہیں، عجیب شرط ہے، فرماتے ہیں جبکہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہ کریں، اس کو بار بار نہ کرے، وہم یعلمون، جانتے ہوئے کہ یہ گناہ سخت گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، یا صغیرہ ہی ہے، لیکن اگر بے توجہی کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ وہم یعلمون، تو جانتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، فاحشہ سے مراد بے حیائی کے گناہ، او ظلموا انفسهم، یا جو حقوق العباد میں گناہ، بے حیائی کے گناہ یا حقوق العباد میں ہوں، اور بعضوں نے دوسرے اعتبار سے بات کہی ہے کہ فاحشہ سے مراد حقوق العباد، حقوق اللہ ہیں، اور ظلموا انفسہم سے مراد حقوق اللہ ہیں. بہرحال حقوق العباد میں ہو یا حقوق اللہ میں ہو، جو ایسا گناہ کرتے ہیں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. اسی لفظ سے علماء نے نماز توبہ نکالی ہے، صلاۃ التوبہ مستنبط کی ہے کہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں. لہذا یہ سب گناہ ایسے ہیں کہ اگر صغیرہ بھی ہوں تو کبیرہ ہو جاتے ہیں، تو تمام گناہوں سے بچا جائے. ایک بڑے عارف نے یہ بات کہی کہ صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم اللہ کے اعتبار سے ہے، بندوں کے اعتبار سے نہیں. بندوں کے حق میں ایسا ہے جیسے صغیرہ ایک چھوٹا بچھو ہے اور کبیرہ ایک بڑا بچھو ہے، انسان کی ہلاکت کے لیے دونوں کافی ہیں. زہر اس میں بھی ہوتا ہے اور زہر اس میں بھی ہوتا ہے. اور علماء دین اور اکابر فرماتے ہیں ہر نیکی میں مغفرت کی تاثیر ہے اور ہر گناہ میں عذاب کی تاثیر ہے. ہر نیکی میں مغفرت کی تاثیر ہے. جیسے ایک عورت تھی، وہ فاحشہ تھی، لیکن اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اسے نیک بنا دیا. عام طور پر اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر فاحشہ ہی رہی، پھر فاحشہ ہی مری، اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے اللہ اس کی بخشش کر دیے ہیں، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ اسے نیک بنا دیے، اور اس کا ایک عمل پسند آ گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. اور اس کے علاوہ حدیث پاک ہی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ خود اسے کھلاتی تھی نہ خود ہی کھانے کے لیے کھول کر چھوڑتی تھی، دونوں طرح سے اس کو پابند کر رکھی تھی. وہ نیک عورت تھی، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا. یعنی اللہ نے جو نیکی کی توفیق دی تھی اللہ نے وہ چھین لی. اب وہ بجائے نیک رہنے کے دنیا ہی میں وہ گنہگار عورت ہو گئی، وہ راستے سے ہٹ گئی، صحیح طریقے سے ہٹ گئی، اب وہ گنہگار عورت ہو گئی. لہذا ہر گناہ میں عذاب کی تاثیر ہے اور ہر نیکی میں مغفرت کی تاثیر ہے. لہذا جب یہ تفصیل ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے صغیرہ کبیرہ کی تقسیم کیے بغیر سبھی گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں. اللہ یہی کہہ رہے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے ان کبیرہ گناہوں سے، ان بڑے گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو خود ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے. اللہ کی مہربانی سے جنت نصیب ہو جائے گی، اللہ کا یہ وعدہ ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.